وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين.
کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کے رہنے والے ظالم تھے تو انہیں ہم نے پیس کے رکھ دیا اور ان کے بعد دوسرے لوگ پیدا کر دیئے.
فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون.
پھر جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے. ہم نے کیا کہا؟
لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ.
پھر جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے. ہم نے کہا بھاگو نہیں بلکہ اپنے مکانوں اور اس عیش و عشرت کے سامان کی طرف لوٹ آؤ جس سے تم مزے اڑا رہے تھے. شاید تم سے حقیقت حال کے بارے میں سوال کیا جائے.
قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين.
وہ کہنے لگے ہائے افسوس ہم ہی خطا کار تھے.
فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حسيدا خامدين.
وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا اور وہ بجھ کر وہیں ڈھیر ہو گئے. ان چار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آنے والے عذابوں اور ان عذابوں کے وقت قوموں کے حالات کا ذکر کیا ہے. کئی بستیوں پہ عذاب آئے. کسی ایک بستی کی بات بھی ہو سکتی ہے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آنے والی ہر بستی بھی مراد ہو سکتی ہے. وہ کم کتنی ہو مینی کم کئی کتنی قسمنا ہم نے توڑ پھوڑ کے رکھ دی. قسم کا معنی قاف سواد میم ہے توڑنا ہلاک کرنا. کوئی چیز توڑیں تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے نا, تو مطلب کیا ہے ہم نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی توڑ پھوڑ کر دی. من کر یتن کوئی بستی, بستی سے یہاں مراد ہے اہل بستی کیونکہ بستی کو تو کچھ نہیں ہوتا, وہاں رہنے والے مراد ہوتے ہیں نا. آگے آ رہا ہے کانت ظالمتن, وہ ظالم تھی بستیاں. اب بستی تھوڑی ظلم کرتی ہے, اس میں رہنے والے کرتے ہیں نا. سورۃ بنی اسرائیل آیت 17 میں بھی آپ پڑھ چکے
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ,
اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کر دیا. سورۃ طلاق آیت 8 اور 9 میں آتا ہے
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ,
اور کتنی ہی بستیاں تھیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے سرکشی کی, پھر ہم نے ان کا حساب لیا حساباً شدید اور ان کو عذاب دیا عذاب دردناک. نصیحت والا. کوئی معاملہ سوچ لیجئے, کوئی وقت سوچ لیجئے, جب کوئی عذاب آیا ہو, کوئی طوفان, کوئی ایسی چیز کے جس کے خوف سے پھر لوگ گھر چھوڑ کے بھاگنے لگتے ہیں. کہ ہم نے ان کو نکال دیا ون شاء نہ بادہ قومن آخرین, ان کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے. فلم ما حسو باسنا, پھر انہوں نے جب ہمارا عذاب محسوس کیا. حسہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حواس کے ذریعے ادراک کر لینا. یہاں مراد ہے عذاب یا اس کے آثار سمٹمس. آنکھوں سے دیکھ لیا, گرج چمک کی آواز آنے لگی, اب اس سے بچنے کے لیے راستے ڈھونڈ رہے ہیں. اذا ہم منہا یرکزون, وہ اس سے بھاگ رہے تھے. یرکزون کا لفظ رکزون سے ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان گھوڑے پر بیٹھ کر اس کو دوڑانے کے لیے ایڑ لگائے. گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں نا تو ایک دم آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاؤں سے اس کو تھوڑا سا ہلاتے ہیں اور چابک سے یا کبھی پاؤں سے ایڑ لگانا بولتے ہیں. گھوڑا سمجھ جاتا ہے کہ اب مجھے چلنا ہے اور اس طرح سے وہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پھر اس سے مراد ہے بھاگنا. یرکزون بھاگنے لگے, چھوڑے گھر, اتنی محنتوں سے بنائے ہوئے گھر، سجے سجائے، کتنی نمازیں گئیں، کتنا وقت لگا، ابھی کتنی قسطیں دینی تھی، ابھی کتنا سامان تھا گھر میں، سب چھوڑ دیا اور بھاگنے لگے، کیونکہ جان پیاری تھی نا، گھر تو پھر مل جائے گا، جان چلی گی تو کیا ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ کے فرشتے پھر پکارتے ہوں گے، لا ترکزو، مت بھاگو، کیوں دوڑ رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ یا تو یہ فرشتوں نے آواز دی، یا پھر یہاں ان کا مذاق اڑانے کے لیے جو مومن تھے انہوں نے پکارا، کہاں جا رہے ہو؟ ورجیو الی ما اترفتم فی، چلو بھاگو اس کی طرف جس میں تم آسائشیں دیے ہوئے تھے۔ اترفتم، تمہیں آسائشیں تھیں، لگژریز تھیں، تارافا سے دولت مندی، آسائش، وہ نعمتیں، وہ آسائشیں جو تمہیں کفر اور سرکشی میں بڑھاتی تھیں، وہ گھر جن میں تم رہتے تھے، وہ گھر جن کی خوبصورتی اور پائیداری پر تم فخر کرتے تھے، آج ان کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، آج شاید تم سے سوال کیا جائے۔ یہ کون سا سوال ہے؟ اس سوال سے کیا مراد ہے یہاں؟ اس کو بھی مختلف انداز سے سمجھا گیا، یعنی عذاب کے بعد تمہارا حال احوال تو پوچھ لیا جائے کہ تم پر کیا بیتی، یعنی یہاں رہو تاکہ پتہ چلے کیا ہوا، کیسے ہوا۔ یا تو یہ سوال طنز کے لیے ہے اور مذاق کے لیے، کیونکہ جو لوگ اللہ کی عذابوں کی وجہ سے ہلاکت میں آتے ہیں نا، وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں رہتے، اصل میں یہ چوٹ ہے ان کے معاملوں پہ۔ ویسے تو تمہیں یہ گھر پیارے تھے، یہ دنیا پیاری تھی، یہ چیزیں تمہارے حلق میں اٹکی ہوئی تھیں، تم ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب چلو واپس، کہاں جا رہے ہو؟ اور یہ جو لفظ ہے نا باسان، یہ بؤس سے ہے، با حمزہ سین، فقر اور مختاجی کو کہتے ہیں۔ با حمزہ سین ہوگا تو جسمانی محتاجی ہوگی، اور با واو سین تو فقر اور محتاجی۔ اور احسہ کا لفظ بڑا جامع ہے ادھر، سینسز کے ساتھ فیل کرنا، سننا، دیکھنا یا چکھنا، یعنی ان کو انجوائے کرو۔ اب عذاب آ رہا ہے تو ادھر سے بھاگ کیوں رہے؟ وہ دنیا جس نے تمہیں مشغول کر رکھا تھا، اسے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اور یہ تو اطراف ہے نا، یہ نعمت پر اترانے کو کہتے ہیں، طرف کہتے ہیں ناز و نعم کے سارے سامان، خوشحالی، لگژری، چلو انہی کی طرف جن میں جی رہے تھے، اب اس مال و متاع کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ دیکھیے کہ یہ آیتیں سن کر بندے کو ہوش آ جاتا ہے، جس کو بڑھانے کی فکر میں رہتے ہو، کل اگر پکڑ آ جائے تو کس کو بچاؤ گے؟ دنیا کی ہر نعمت اچھی لگتی ہے، لیکن تکلیف آتی ہے نا، بیماری آتی ہے نا، تو کچھ اچھا نہیں لگتا، اچھے کپڑے نہیں پہنے جاتے، بستر کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ اور یہاں بعض کلس یہ وبا کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، کوئی وبا آ گئی، سیلاب آ گیا، کوئی جرم پھیل گیا، کوئی وائرس پھیل گیا۔ قالو یا ویلنا انا کنا ظالمین، نعمتوں میں جو بات یاد نہ رہی یا جو زبان پہ نہ آئی، وہ عذاب دیکھتے ہی آ گئی، کہا ہم تو ظالم تھے، ہم بہت ظلم کرتے تھے، وی واز سو بیڈ، سمجھ نہیں آتی تھی۔ فما زالت تلک دعواہم، یہی پکارتے رہے، کیا پکارتے رہے؟ ہم ظالم ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ نافرمانوں اور سرکشوں کی یہی عادت ہوتی ہے، جب عذاب الہی آتا ہے، موت سامنے آتی ہے، تو اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگتے ہیں، ایمان لانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن جس طرح عذاب الہی ایک دم ان پہ نہیں آیا، یہ ان کے کرتوتوں کی سزا تھی، تدریج اور امحال کا قانون تھا۔ اسی طرح اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جب ایسا عذاب آ جائے، پھر واقع ہو کے رہتا ہے، پھر ٹلتا نہیں ہے، ہاں وہ قوم ختم ہو جاتی ہے، اس کا نام گلوب سے نکل جاتا ہے، میپ سے وہ نکل جاتی ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ جعلناہم حسیدن خامدین، ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا۔ حسید فعیل کا وزن ہے، کٹی ہوئی کھیتی، اور خامدین خمود سے، خمود کہتے ہیں آگ کے بجھ جانے کو، بجھے ہوئے، پچھڑے ہوئے، کٹی ہوئی کھیتی۔ کیسی آیتیں ہیں یہ، سورۃ انبیاء کیسی شروع ہوئی ہے؟ ایسے نہیں لگتا کہ جیسے بندہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے بس سوچنے لگ جائے، کٹے ہوئے پڑے میں کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اب اس کے بعد پھر شعور کو اتنی دور لے جا کے دنیا کی حقیقت سمجھائی جا رہی ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں محض کھیل کے طور پر تو پیدا نہیں کیا، فن کے لیے تو نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے۔ لائب کوئی کھیل، پیچھے لہو گزرا، اب لائب آ گیا، اور لائب کہتے ہیں بچوں کا کھیل جو ہوتا ہے، اور لہو ہوتا ہے ایسی چیز جو بندے کو غافل کر دے، جسے بچے کھیلتے ہیں نا، کھیلتے رہے کھیلتے رہے، جب تھکتے نا ایک دم پاؤں مار کے اپنا بنا ہوا سارا گھروندہ توڑ کے آئی ایم ٹائرڈ ناؤ، اٹھ کے چل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دنیا کھیل تو نہیں ہے۔ وَلَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا، اور اگر ہم چاہتے کہ ہم لے لیتے اس کو بے مقصد، لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، تو ہم خود ہی اپنے پاس بنا لیتے، اس دنیا کو بنانے کی کیا ضرورت تھی، اگر یہ دنیا کھیل تماشا ہوتی تو ہم وہیں کو بنا لیتے۔ ان کن فاعلین، اگر ہم وہاں ہوتے، ہم کرنے والے ہوتے، ہم کر لیتے۔ نہیں، یہ دنیا کھیل تماشا نہیں، یہاں زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتایا، بلکہ کیا بتایا ہے کہ مقصد کیا ہے، خلاصہ کیا اس کا، اس دنیا کے بنانے کا مقصد ہے، حکمتیں ہیں، بندے رب کے بنے، اس کا ذکر کریں، اس کا شکر کریں، پھر نیکوں کو نیکیوں کی سزا ملے، بدوں کو بدیوں کی سزا ملے، کائنات کا یہ مقصد ہے، حق اور باطل کا مارکا ہے۔ فلنقذف بالحق على الباطل، بلکہ ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں۔ فیدمغہ فاذا ہو زاہق، تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، مغز نکال دیتا ہے، اور باطل شکست کھا کر بھاگ اٹھتا ہے۔ ولکم الویل مما تصفون، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو۔ اللہ اکبر، کہ یہ دنیا کیوں بنی؟ تاکہ حق حق ہو جائے، باطل باطل ہو جائے، اور حق پہ باطل کی چوٹ مارنا، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا فیدمغہ، یہ دال میم غین سے ہے، دماغ، اسی سے لفظ دماغ ہے، کسی نرم چیز کو توڑنا۔ دماغ نرم ہوتا ہے نا، آپ دیکھیے کہ ہڈیوں کے بیچ میں رکھا ہوا ہے، پوری کھوپڑی سکل ہے، پھر اندر برین ہے، پورا ایک سکیلٹن نہ ہو نا ہڈی کا، تو ذرا سی چوٹ سے دماغ تو ویسے ہی لیک ہو جائے بندے کا۔ اور دمغن کہتے ہیں سر کی ایسی چوٹ جو دماغ تک پہنچ جائے۔ باطل حق کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے دماغ، بہت رقیق، اور حق کی چوٹ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، حق حق ہے، باطل باطل ہے، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے، قل جاء الحق وزہق الباطل، کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل تو جانے ہی والا ہے۔ حق کیا ہے؟ اللہ کی ذات، باطل کیا ہے؟ شیطان کے پھیلائے ہوئے جال۔ ابتدا میں مشرکین مکہ کی ان باتوں کا ذکر تھا جو اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا معاملہ تھا، کہا وہ جتنی بھی باتیں کرتے گئے ختم ہو گئے، حق آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ باطل کی شکست کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ باطل غالب دکھتا ہے نا، آپ دیکھیں چاروں طرف دنیا میں باطل قوتیں پنپتی بھی دکھتی ہیں، حق دبا ہوا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ انبیاء کرام آتے ہیں نا، پھر ان کے ساتھ چند لوگ یا ان کے بعد میں نیک لوگ، ان میں اور باطل والوں میں مارکا ہوتا ہے، حق غالب آتا ہے نا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر باطل سر نکال کر دیکھتا ہے، حق دب جاتا ہے۔ اب اسے کیا پتہ چلتا ہے دب گئے؟ نہیں، حق پھر آ جائے گا۔ حق کی راہ ایک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وحدانیت ہے، اس کائنات پر اسی کا مکمل اقتدار اور اختیار ہے، جبکہ باطل کی بہت ساری راہیں ہیں، روپ بدلتی رہتی ہیں، ایک طرف سے ہٹتا ہے تو دوسری طرف آ جاتا ہے۔ شیطان نے کبھی بتوں کو الہ بنایا، کبھی سورج چاند کو سجدے کرائے، کبھی جنوں اور کبھی فرشتوں کو اور کبھی انسانوں کو. آج کے دور میں دیکھیے آستانے، مزار، کبھی درختوں، کبھی کنووں کو مقدس سمجھا جاتا ہے. یہ ساری باطل کی راہیں ہیں، ان سب پہ چوٹ پڑتی ہے حق کی، اور ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی اور حق حق ہو جائے گا. پچھلے سورہ رات میں بھی تم خوبصورت مثالیں پڑھ چکے نا، کیونکہ جب آپ دیکھیے کہ حق پہ باطل کے پردے پڑ جاتے ہیں نا، تو حق چھپ جاتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا. جو ہی اس کو موقع ملتا ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ولکم الویل، ویل تمہارے لیے، تم جو باطل کی باتیں کرتے ہو خرابی تمہاری ہے. حق تو حق ہے، وہ آ کے رہے گا. پھر آگے فرشتوں کی کچھ صفات، ولہ من فی السماوات والارض ومن عندہ لا یستکبرون لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، اور جو مخلوق یعنی فرشتے اس کے حضور میں ہیں وہ اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں اور نہ وہ اکتاتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی دم نہیں لیتے، رکتے نہیں. پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ نبی انسان کیوں ہے، تو کہا فرشتہ اگر ہوتا تو فرشتوں کا تو کام یہ نہیں ہے جو یہ نبی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مقصد ان کو دیا ہے وہ فرشتے کر ہی نہیں سکتے. فرشتوں کا کام کیا ہے؟ وہ تو بیٹھ کے تسبیح کرتے ہیں، یا جو کام ان کو دے دیا جائے بس اتنا سا کام کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے. کیونکہ مکہ والے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اسی طرح مختلف قسم کے لوگوں کے نظریات تھے. فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ سب اللہ کے غلام ہیں. تم ان کے بیٹے یا ان کی بیوی یا باندی غلام نہ کہو، اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، جو اللہ نے کہا وہی ہے. اور یہ جو بات ہے نا، امت تخذو آلہتم من الارض ہم ینشرون، کہ انہوں نے زمین میں ایسے الہ بنا رکھے ہیں جو انہیں عذاب الہی سے مر جانے کے بعد زندہ اٹھا کھڑے کریں گے. یعنی اللہ تو ان کو پکڑ لے تو کیا ان کا کوئی الہ ہے جو ان کو زندہ کر دے؟ ینشرون کا مطلب کیا ہے؟ کسی بے جان میں روح پھونک کر اسے زندہ کرنا، جلا دینا. اس جملے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہی ہے جو ہم نے بھی ترجمے میں دیکھا، ٹھیک ہے، کہ کیا ان کے معبودوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ عذاب الہی سے ہلاک ہو جائیں تو وہ ان کو زندہ کر لیں. اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ کیا ان میں یہ طاقت ہے کہ وہ کسی بھی مادہ اور بے جان چیز میں روح پھونک کر اسے زندہ بنا دے؟ اگر وہ یہ دو کام نہیں کر سکتے تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنا خوبصورت انداز ہے نا، دوسرے کو بالکل بے بس کر دینے والا. اور یہ استفہام انکاری ہے، یعنی نہیں کر سکتے. تو جو یہ نہیں کر سکتے پھر تم ان کو اللہ کا شریک کیوں بناتے ہو؟ اور فرشتوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا تھا نا، لا یستحسرون، یہ حسرہ سے، ہا سین را، تھکنے اور اکتانے کو کہتے ہیں. فرق کیا دونوں میں، تھکنا اور اکتانا کیا؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو تھکن ہوتی ہے نا، یعنی تھکنے اور اکتانے میں ایک مماثلت ہے. تھکن کی وجہ سے انسان اپنی اصل میں آ جاتا ہے. آپ دیکھیے موڈ خراب ہونے لگتا ہے جب بندہ تھک جاتا ہے نا، نقل سے نکل کر اصل میں آ جاتا ہے، مصنوعی پن ختم ہو جاتا ہے. سورت بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. آپ کو پتہ کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام دیے ہوئے ہیں نا، اس کے باوجود تھکتے نہیں ہیں، سخت ڈیوٹی ہے، لیکن صبح و شام تسبیح کرتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے کہ رات کو کام کر لیں تو دن کو نہیں کر سکتے، دن کو کر لیں تو رات کو نہیں کر سکتے، نائٹ شفٹ کر کے آئیں تو سارا دن سونا چاہتے ہیں، اور اگر سارا دن کام کریں تو رات کو نہیں کر سکتے. انسان کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کام دیا ہے
وہ وہی کام سے ہی کر سکتا ہے. تو یہاں اصل میں ان کے مشرک عقائد پہ چوٹ ڈال دی گئی. ام اتخذوا آلہتم من الارض، کیا انہوں نے الہ زمین میں بنائے؟ یا پھر من الارض بھی دیکھیے کہ الہ بھلا کبھی زمین میں بھی ہوتے ہیں؟ الہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو اوپر ہو. اور مٹی سے بناتے تھے، سونے سے بناتے تھے، پتھروں سے بناتے تھے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے. اور ام جو لفظ ہے نا، یہ بل اور بلکہ کے معنوں میں ہے. کیا مطلب؟ بلکہ ان کو چاہیے تھا کہ ایک کی عبادت کرتے، لیکن یہ کہاں پڑ گئے. اور یہ جو لفظ ہے نا ہم یون شیرون، یہی لفظ صبح اٹھتے ہی جو دعا پڑھتے ہیں اس میں آتا ہے، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. تو نشور سے نشر، نشور کہتے ہیں قبروں سے جا کر زندہ ہونا. اردو میں ایک لفظ ہم نے سنا ہوگا حشر نشر. حشر کیا ہے؟ میدان محشر میں جمع ہونا. اور نشر کیا ہے؟ قبروں سے جاگنا. تقدیم اور تاخیر ہے. اردو میں ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ نشر و حشر. پہلے نشور ہوگا، پھر حشر ہوگا. قبروں سے نکلیں گے، پھر حشر میں جمع ہوں گے. اب دلائل دیے جا رہے ہیں کہ ایک خدا کیوں ہے، کیا حکمتیں ہیں. فرمایا لو کان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتے تو ان دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا. بڑی موٹی سی بات بتا دی. کیا؟ کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی. اس کائنات کے دو فرما روا نہیں ہو سکتے، کسی ملک کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، دو صدر اکٹھے نہیں ہو سکتے، دو وزیر نہیں ہو سکتے. ایک گھر کا نظام نہیں چلتا جب ایک وقت میں دو ہوں. شوہر اور بیوی دونوں آپ دیکھیے لڑتے ہی رہیں گے، لیکن بات نہیں بنے گی جب تک کسی ایک کو اتھارٹی نہ دی جائے. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. بادشاہ ایک ہے، وزیر بہت سارے ہوں گے، صدر ایک ہے، اس کے ہیلپر بہت سارے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے تو ہیلپرس کی بھی ضرورت نہیں. کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی نظریہ گھڑا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور اب چلا گیا، باقی انتظام اس نے دوسروں کو دے دیے. کہا ایسا نہیں ہے، تم اللہ کو کیا سمجھتے ہو؟ ایک عاجز مخلوق ہے، وہ خود ہر ایک کی فریاد نہیں سن سکتا. کیا وہ سلطنت کا نظام نہیں چلا سکتا؟ سورۃ مومنون آیت 91 میں بھی یہی بات آتی ہے کہ مت تخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، کہ اللہ نے اولاد نہیں پکڑی اور اس کے ساتھ کوئی الہ بھی نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ لے جاتا اس چیز کو جس کو اس نے پیدا کیا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا. سبحان اللہ اما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جو یہ شرک بیان کرتے ہیں. فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون، بس جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو عرش کا مالک ہے. لا یسألوا اما یفعلوا وہم یسألون، جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کیوں کیا. نو کوشچننگ، ناٹ ایٹ آل. دنیا میں اب دیکھیے مسئولیت ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو آنسر دینا ہی پڑتا ہے، سچا ہونا ہی پڑتا ہے، رپورٹنگ کرنی پڑتی ہے نا، یہ کیا، یہ نہیں ہوا، یہ آدھا ہوا، یہ پورا ہوا، یہ پیسے یہاں لگ گئے، یہ وہاں لگ گئے. کسی نہ کسی لیول پہ انسان کو جواب دینا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے آگے جواب دینی ہے، اور وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا جس کو آگے کسی کو جواب دینا ہو. یہ اللہ کی ذات ہے جو سارے کاموں کو چاہے کرے. کن فیکون، تقدیر کی بات بھی ہے اس میں، اور تقدیر پر راضی ہونا ہی بہتر ہے. آپ کوئی کہنا نہیں میری قسمت اچھی نہیں، اچھا میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں، کہ نہیں لا یسألو، تم نہیں پوچھ سکتے. خوش ہوتے ہو تو ہو جاؤ، نہیں ہوتے تو پھر روتے رہو. کو تم اللہ تعالیٰ کو پوچھ نہیں سکتے کہ مجھے یہ کیوں نہیں دیا، اور مجھے وہ کیوں دیا، اور کم کیوں دیا، اور زیادہ کیوں دیا. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، یا بنائے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا کوئی دوسرے الہ. قل ہاتوا برہانکم، آپ ان سے کہیے ذرا اس پر کوئی دلیل تو لاؤ. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ ذکر یعنی قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور یہ ذکر یعنی تورات اور انجیل وغیرہ ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے پہلے تھے. بل اکثرهم لا يعلمون،
مگر ان میں سے اکثر لوگ حق بات کو جانتے ہی نہیں. فہم موریدون, بس وہ اس سے اعراض برتتے ہیں, منہ پھیر لیتے ہیں. کتنی دفعہ اعراض کی بات آ رہی ہے؟ پہلی آیت کیا تھی؟ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت موریدون. یہاں پھر موریزون کی بات آ گئی. کہا یہ کتاب الہامی کتاب ہے, اس میں دلائل ہیں توحید کے, شرک نہیں چل سکتا. تم جو مرضی کہتے رہو, اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنا دی وہی ٹھیک ہے, وہی خدا ہے, وہی سارے کاموں کو چلانے والا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ شرک کی سب سے بڑی وجہ لا علمی ہوتی ہے, لا یعلمون, تمہیں علم ہی نہیں ہے اور لینا بھی نہیں چاہتے. اور یہ جو بات کی نا, ہاتھ لے آؤ برہانکم, دلائل لے آؤ, عقلی لے آؤ یا نقلی لے آؤ, یعنی جو عقل میں آ جائیں دلائل وہ دکھا دو, یا پھر جو نقل در نقل روایتیں ہوتی گئیں بزرگوں سے وہی دکھا دو. کچھ بتاؤ تو صحیح, تمہیں اعتراض کیا ہے؟ کیوں اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی نہیں مانتے اور اللہ کو ایک نہیں مانتے, اس کے ساتھ خداؤں کو بناتے ہو؟ کوئی دکھا دو. اب دیکھیے کہ پہلے جو دلائل تھے نا وہ توحید کے اس بات کے اور شرک کو باطل کرنے کے تھے, اب نقلی دلائل کا ذکر ہو رہا ہے کہ بتاؤ کہ ان کے معبودوں کے جواز پر کوئی نقلی دلیل ہے؟ کوئی بات سنتے آئے ہو نقل در نقل بزرگوں سے, خاندان کے لوگوں سے؟ نہیں ہے. کہیں کسی کتاب کے کسی ٹکڑے میں کوئی پرانے لکھے ہوئے صفحے پہ لکھا ہوا دکھا دو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہیں تو مان جاؤں گا؟ نہیں کر سکتے. اور یہ جو بات ہے نا, ھذا ذکر من معی, اور یہ ذکر ہے جو میرے پاس ہے, یہ پیغمبر کا کلام ہے. تم تو نہیں دکھاتے دلائل, میں دکھاتا ہوں. یہ دیکھو یہ ہے ذکر, یہ قرآن دیکھ لو. وذکر من قبلی, اور مجھ سے پہلا, پرانے صحیفے, کہیں سے دیکھ لو کوئی شرک کی دلیل نہیں ملتی. بل اکثرہم لا یعلمون الحق, اکثر کو حق کا علم نہیں ہے, دوسرے سارے علوم ہیں, الحق کا علم نہیں لینا چاہتے. اسی وجہ سے فہم موریدون, منہ پھیرتے ہیں, اس جہالت سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. کیوں نہیں نکلنا چاہتے؟ اس کی وجہ پہلی آیت میں دے دی, لاہیتن قلوبہم, دل غفلتوں میں, لہو زندگی میں آ چکا, اب منہ کیسے پھیریں؟ ایسے لوگ اسی میں پڑے رہیں گے جس میں یہ دنیا میں ہیں, اسی حالت میں دنیا سے نکل جائیں گے. دل بھی چاہتا ہوگا پھر بھی نہیں آئیں گے اس کی طرف, کیونکہ لہو بہت ہے, لغو بہت ہے. لاہیتن قلوبہم, پھر دوبارہ اللہ کے نبی کی رسالت کی بات. وما ارسلنا من قبلک من رسول, ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا, الا نوحی الیہ, ہم تو اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے. کیا؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں, بس میری ہی عبادت کرو. یہ تھی دعوت ہر دور کے نبی کی. ان سے دلیل مانگی, وہ تو دے نہ سکے, کہا پھر میں ہی دے دیتا ہوں, میرے پاس اس کی دلیل ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ. ہر نبی کا پیغام ایک ہی تھا, توحید, اللہ ایک ہے, مجھے مان جاؤ. لیکن ان لوگوں کی باتیں کیا تھیں؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, اور انہوں نے کہا رحمان نے اولاد پکڑی ہے, اس کا بیٹا ہے. وہ کہتے ہیں نا دھان کے پان, جہاں بات رہتی وہیں رہتی, جتنے مرضی دلائل سنا دو جواب پھر وہی آتا ہے جو شروع میں تھا, میں نہ مانوں. کچھ لوگ سٹبن ہوتے ہیں نا, ماننا نہیں چاہتے. یہاں بالکل اسی رویے کا اظہار ہے, دلائل دیے جا رہے ہیں پھر اعتراض کوٹ کیا جا رہا ہے. نہیں نہیں, اللہ نے تو اولاد پکڑی ہے. مشرقین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. کہا نہیں, سبحانہ, وہ پاک ہے اس سے, بل عبادم مکرمون, یہ تو بندے ہیں اس کے عزت دیے ہوئے, یعنی یہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں, اس کے غلام ہیں. لا یسبقونہ بالقول, بات سے آگے نہیں نکلتے, بڑھ بڑھ کے نہیں بولتے. وہم بامرہ یعملون, بلکہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں، یعنی یہ فرشتوں کی شان ہے. ولد کا لفظ اسم جنس ہے، ولدا کہتے ہیں جو جنا گیا، یعنی given birth. والد کہتے ہیں جنم دینے والے کو، یعنی جو ذریعہ بنتا ہے، اور والدہ جو جنم دیتی ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، کس سے پاک ہے؟ اس کا فعل محذوف ہے، یہ مفعول مطلق ہے، فعل نہیں دیا ہوا. کس سے پاک ہے؟ جو تم کہتے ہو. اصل میں لمبی بات کو مختصر کرنے کا یہ خوبصورت طریقہ ہوتا ہے. سبحانہ، اچھا بولتے رہو پھر، سبحان اللہ، پاک ہے وہ، جو مرضی کہہ لو، اس کو نہیں فرق پڑتا، تم اس کے بیٹے بناؤ یا اس کی بیٹیاں بناؤ. اور عبادم مکرمون، عباد عبد سے ہے، اور مکرمون مکرم سے، مفعل مفعول کا صیغہ، جسے عزت دی گئی، ان کو عزت دی اللہ نے. لا یسبقونہ، سین با قاف سے، سبقہ، اسی سے سابق ہے لفظ، بھاگنے والا، جو دوڑ میں بھاگتے ہیں نا. سورۃ بقرہ آیت 116 میں بھی آتا ہے نا، وَقَالُوا اتَّخَذُ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور انہوں نے کہا کہ بنائی ہے یا پکڑی ہے اللہ نے اولاد، پاک ہے وہ اس سے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور سارے اسی کے آگے فرما بردار ہیں. دنیا میں بھی آپ دیکھیے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے آگے کوئی نہیں بولتا. فرشتے اللہ کی بڑائی جانتے ہیں، وہ اس کے آگے نہیں بولتے، غور سے بات سنتے ہیں، بالقول، بات کو. موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم ملا تھا نا، پیچھے پڑھ چکے سورۃ طہٰ میں، فاستمیع لما یوحٰ، اس کو غور سے سنو جو وحی کی جاتی ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور ان کے پیچھے ہے. ولا یشفعون، اور وہ سفارش نہ کر سکیں گے، الا لمن ارتدا، مگر اسی کی جس کے لیے وہ راضی ہوا، وہ پسند کرے. یعنی سفارش اس کی کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند کرے. وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کے خوف سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں. یہ ساری فرشتوں کی صفات ہیں. تم ان کو اللہ کی بیٹیاں یا اللہ کے بچے کہتے ہو، بیٹے کہتے ہو، وہ تو اللہ سے ڈرتے ہیں. ان کا حال تو کہہ کہ وہ فالتو بات بھی نہیں کرتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکائے رکھتے ہیں. خشیت کہتے ہیں وہ ڈر جو علم کی بنیاد پہ ہو. تعظیم آمیز خوف، جیسے کسی کی پرسنالٹی کا اثر ہوتا ہے، رسپیکٹ کی وجہ سے آپ جو کسی کا خوف محسوس کرتے ہیں. سورۃ فاطر آیت غالباً 20 ہے یا 18 ہے، ایسے ہی ہے شروع میں، انما یخش اللہ ہمیں عباد العلماء، اللہ سے تو علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں. اور یہ جو لفظ ہے نا مشفقون، یہ شفق سے ہے، شین فا قاف، غروب آفتاب کے وقت تاریکی سے روشنی کا ملاپ، دو متضاد چیزوں کا ملاپ، اس کو شفق کہتے ہیں. تو پھر مشفق یا اس میں شفق، کون سا خوف ہوتا ہے؟ جو خوف محبت سے ملا ہو، یعنی اس بات کا خوف کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے. کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو خوف ہوتا ہے نا کہ یہ مجھ سے ناراض نہ ہو، استاد سے، والدین سے، بڑے لوگوں سے، علماء سے، یہ وہی خوف ہے. شفقہ من ہو تو خوف غالب ہوتا ہے، اور شفقہ علا ہو تو مطلب ہے رحمت غالب آئی. یہ من اور علا کا فرق پہلے بھی جو بتایا گیا وہی رول ہے ادھر. یا فرشتوں کے لیے کیا آیا ہے؟ من خشیتہ، تو اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ محبت ہے لیکن خوف غالب ہے اس کا. محبت بڑی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لیکن ڈرتے بھی ہیں. وَمَن يَقُل مِنْهُمْ، اور جو کوئی ان میں سے کہے، انی الہم من دونہی، میں اللہ کے سوا الہ ہوں، یعنی میں بھی الہ ہوں اللہ کے سوا. فذالک نجزیہ جہنم، بس یہی ہے کہ ہم سزا دیں گے اس کو جہنم. فذالک نجزی الظالمین، اور اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیں گے. جو خود کو خدا کہتے ہیں نا، ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں. کون تھے یہ لوگ؟ فرعون، نمرود، خود کو خدا کہتے تھے. فرعون کا قول تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی نقل کیا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. تکبر جب اندر آتا ہے نا، تو واضح حقائق اور دلائل بھی نہیں دکھتے، اور انسان آنکھوں دیکھے حق کو جھٹلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے بھی یہ کہا، میں یقل، فرشتوں میں سے بھی جو کہے کہ میں خدا ہوں، یا انسانوں میں سے کوئی کہے. دیکھیے کہ شیطان فرشتوں کا ہم نشین تھا، لیکن انا کا شکار ہوا، اللہ نے منع کیا. دیکھو کوئی ایسا نہ کرنا. سورۃ انعام آیت 88، سورۃ زمر آیت 65، اور سورۃ زخرف آیت 81 میں بھی یہی بات آتی ہے کہ اگر انہوں نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے عمل ضائع کر دے گا. اب دیکھیں تو سارے انبیاء کرام کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ ایک رب کے ہو جائیں، رب کو پہچان لیں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیں. اور اگر آج ہماری زندگی میں یہ تعلق نہیں ہے نا، تو اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مقصد حیات یہی ہے. پورے سبق کا خلاصہ کر لیں تو یہی بنتا ہے، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ موردون. اور اس کے راستے کی رکاوٹیں، کہیں لہو اور کہیں لہ اور کہیں یلعبون، کہیں لاہیتن قلوبہم اور کہیں یلعبون. بظاہر اللہ کے نبی کو جو جھٹلایا گیا وہ دین کا مسئلہ لگتا ہے، دینی میٹر ہے، لیکن یاد رکھیے بہت ساری دینی مخالفتوں کے پیچھے دنیاوی مصلحتیں ہوتی ہیں. ان کا دل نہیں چاہتا تھا اس کلچر کو بدلنے کو. ان کی دکانداری چلتی تھی، یہ بت پرستی، یہ آئیڈل ورشپنگ، سارا ان کا کلچر تھا. جہاں مال آ جاتا ہے نا، پھر وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اسی لیے پھر اعتراضات کرتے رہے. بالآخر پھر اللہ تعالیٰ کو ہی ایک کی بجائے کئی حصوں میں بانٹ دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور کفر اور شرک، جہالت کی ساری گندگیوں سے نکال دے. ایک موقع پہ مجھے کسی جگہ بلایا، شاید کوئی فوت ہی ہوا تھا، مجھے پوری بات یاد نہیں. anyway, جب میں گئی تو لوگ قرآن پڑھ رہے تھے نا، اس بارے میں نے کہا ٹھیک ہے. جب میں بیٹھی تو خیر کچھ پڑھ رہے تھے، کچھ نے چھوڑا، جلدی کیا. پھر میں نے ان سے پوچھا، آپ نے کون سا پارا پڑھا تھا؟ ہر ایک جو بتاتی نا، میں نے چوتھا پڑھا ہے، کوئی کہہ رہی تیسرا پڑھا. اس طرح رینڈملی میں نے لوگوں سے پوچھا، جو پارا کہے نا، تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا یہ بتائیں آپ نے یہ پارا پڑھا ہے، تو اس پارے کی کوئی آیت الحمدللہ یاد ہوتی ہے کوئی. تو میں نے پوچھا کہ اچھا اس پارے میں یہ آیت گزری ہے، آپ نے اس پہ غور کیا تھا؟ بالکل بلینک، نتھنگ. 70ویں پارے والی جو تھی، پھر میں نے سوچا تھا اس پہ درس کروں گی، کیونکہ موت کا موقع تھا، حساب کی بات ذرا اچھی لگتی ہے. میں نے کہا بتائیں آپ میں سے 17th پارا کس نے پڑھا ہے؟ شاید کسی نے ہاتھ کھڑا کیا. پھر ان سے بھی پوچھا کچھ آپ نے سیکھا، کچھ پڑھا، سمجھ آیا؟ نہیں. پھر جب میں نے اس پہ درس کیا، ایک آیت صرف لی، اور ظاہر ایک گھنٹہ سوا لگتا درس میں، پھر میں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے پورا پارا پڑھتے ہوئے وہ محسوس کیا جو صرف ایک آیت کو سمجھ کے پڑھ کے محسوس ہوتا ہے. دل تو سمجھ جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ انسان پھر غفلتوں کے پردوں پہ رہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.